أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. میرے انتہائی قابل احترام بزرگ اور بھائیوں, حقیقت نفاق کے سلسلہ دروس کا آج یہ چوتھا درس قرآن ہے. پہلا درس قرآن اس موضوع پہ جو ہوا تھا اس میں ان باتوں کی وضاحت کی گئی تھی کہ نفاق کیا ہے اور اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے اور کن مرحلوں سے گزر کر نفاق کسی انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے حتیٰ کہ وہ منافق بن جاتا ہے. اس نفاق کی کچھ نمایاں خصوصیات بھی بیان کی گئی تھی اور پھر اس پہلے درس قرآن میں ایک گناہگار مسلمان اور منافق کے عمل اور کردار میں جو فرق ہے اس کو واضح کیا گیا تھا. صحابہ کرام اس نفاق کے بارے میں جس طرح تشویش میں مبتلا رہتے تھے اس کا ذکر آیا تھا اور نفاق کا اخروی انجام قرآن اور احادیث کی روشنی میں بیان کیا گیا تھا. یہ پہلے درس قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. اس سلسلے میں جو دوسرا درس قرآن ہوا تھا اس میں مدینہ میں اسلامی ریاست جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی اس میں تقریباً غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک کے آخر تک مرحلہ وار منافقین اور یہود کے باہمی گٹھ جوڑ ان کی سازشوں کا ذکر کیا گیا تھا. اور اس سلسلے کا تیسرا درس قرآن سورۃ المنافقون پہ مشتمل تھا، جس میں منافقین کے کردار میں سے ان کے جھوٹ اور جھوٹی گواہی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، ان چیزوں کا ذکر آیا تھا. اور پھر سورۃ المنافقون کے دوسرے رکوع کی روشنی میں نفاق کا جو اللہ تعالی نے علاج تجویز کیا ہے اس پہ بھی گفتگو ہوئی تھی. آج اس سلسلے کا جو درس قرآن ہے وہ سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع پر مشتمل ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. ان آیات کی روشنی میں نفاق اور منافقین کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں. سورۃ البقرہ کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کا آغاز ہوتا ہے، پہلی پانچ آیات میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، دوسری دو اس کے بعد دو آیات میں اہل کفار کا ذکر ہے، اور اس کے بعد یہ پورا دوسرا رکوع جو 13 طویل آیات پر مشتمل ہے اس میں ایک ہی موضوع ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرمائی ہے، اس کے خد و خال واضح کیے ہیں، اور وہ ہے نفاق اور منافقین کا کردار اور ان کا رویہ اور ان کا طرز عمل. ارشاد باری تعالی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر، لیکن حقیقت میں وہ مومنین نہیں ہیں. یہ ان لوگوں کے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے جو اپنے دل میں حقیقت کے اعتبار سے کفر اور نفاق رکھتے تھے اور صرف زبان سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، گویا کہ یہ اصلاً کافر ہی تھے. اس لیے ان کے بارے میں کہا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے وہ ہرگز مومن نہیں ہیں، یہاں ان کے ایمان کی نفی کر دی گئی. یعنی اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان دعوے کی چیز ہی نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ میں مومن ہوں، بلکہ ایمان جب آدمی صحیح معنوں میں حقیقت میں ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کا عمل اس کے ایمان کا ثبوت بن جاتا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ اللہ تعالی کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. منافقین کا جو کردار ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسی چال بازیاں اور ایسی منافقانہ پالیسیاں اختیار کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہوشیار تیز ترار سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ کسی اور کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اخروی انجام کے لحاظ سے وہ صرف اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اپنی ذات کا نقصان کر رہے ہیں، اور بعض اوقات اپنی ان پالیسیوں کی وجہ سے اور منافقانہ چالوں کی وجہ سے اس دنیا کے اندر بھی وہ اپنی ان چالوں کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. یہ فرمایا کہ وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی اور کو دھوکہ نہیں. اللہ تو کیا دھوکہ دے گا کوئی انسان؟ اور مومنین کو جو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس موقع پہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، اللہ تعالی نے دنیا کے اندر بھی ان منافقین کو جب بالکل ان کی پالیسیوں کی وجہ سے، ان کے طرز عمل اور ان کے کردار کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں نشاندہی کر دی، یا اپنے کردار کے آئینے میں وہ بالکل ظاہر ہو گئے کہ یہ منافق ہیں، تو گویا کہ اس دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل و خوار ہوئے اور آخرت میں ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہی. اس لیے فرمایا کہ وما یشعرون، یہ عقل اور بصیرت رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ بے شعور لوگ ہیں. منافقین کے بارے میں آپ کو قرآن میں اکثر یہ ملے گا کہ وہ عقل نہیں رکھتے، وہ شعور نہیں رکھتے، وہ فہم و فراست نہیں رکھتے، لا یفقہون. تو ان کی یہ سمجھنے کی، سوچنے کی، افہام و تفہیم کی جو صلاحیت ہے، ان کے اس منافقانہ کردار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اس صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وما یشعرون، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ دھوکہ کسی اور کو نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنی ذات کو دے رہے ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. یہاں استبراد نفاق کی بیماری ہے، نفاق کا مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، ان کے مرض کو اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیا. جب وہ منافقت کے اندر آگے بڑھتے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ نفاق کا مرض جو ہے وہ مزید بڑھتا اور پھیلتا پھولتا جاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دکھ دینے والا عذاب ہے ان کے اس کذب بیانی کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں، ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے وہ کرتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جھوٹ نفاق کا نقطۂ آغاز ہے. تو یہ جو سزا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیان فرمائی کہ ان کا وہ مرض بڑھتا جاتا ہے اور آخر کار ان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے، جہاں ان کو دکھ دینے والا عذاب اللہ کی طرف سے دیا جائے گا، تو فرمایا کہ یہ ان کے اس جھوٹ کی سبب سے ہے، جھوٹ کے سبب سے ہے جو وہ بولتے ہیں. تو بھائی اور بزرگو، ہمیں اپنی پوری زندگی میں حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، کبھی حقیقت کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ کا لبادہ نہ اوڑھیں، ہمیشہ سچائی سے کام لیں. اسلام اور ایمان حقیقت میں سچائی اور راستبازی ہی کا نام ہے. نفاق اس ایمان کی ضد ہے اور اس کا نقطۂ آغاز جھوٹ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے کام نہ کرو، ایسی پالیسیاں نہ اختیار کرو، ایسا رویہ نہ اختیار کرو کہ جس کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہو، فتنے اور فساد برپا نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. منافقین کے کردار میں یہ ایک بات بڑی نمایاں طور پر قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ ہمیشہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، لیکن اپنی پالیسیوں کا اور اپنے کارناموں کا دفاع کرتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں کہ نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ایک جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کبھی فتنہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے فوراً اس میں کود پڑتے ہیں. اب اس کے مظاہر ہم پہلے مطالعہ کر چکے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تومت لگانا، یہ کتنا بڑا فتنہ تھا جو منافقین نے برپا کیا. انصار و مہاجرین کو لڑانے کے لیے بار بار کتنے موقعوں پہ اس طرح سازشیں کی گئی منافقین کی طرف سے تاکہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں مختلف مواقع پہ اور بالخصوص غزوہ تبوک سے واپسی پہ جو کی گئی. تو یہ فتنہ جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، شر پسند لوگ ہوتے ہیں، فساد برپا کرنا چاہتے ہیں بالخصوص مسلمانوں کی صفوں میں، اختلاف اور انتشار جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی پالیسیاں، ان کا طرز عمل، ان کا کردار، ان کا طریقہ کار سب فتنہ برپا کرنے والا ہوتا ہے. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار، حقیقت یہ ہے کہ یہ مفسد لوگ ہیں، یہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، لیکن یہ اس کا شعور نہیں رکھتے. وہی بات جو پہلے کہی گئی تھی کہ ان کو شعور نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی سمجھ بوجھ، ان کے شعور اور ادراک کی قوت اور طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منافقت کی وجہ سے، نفاق پر مبنی کردار کی وجہ سے، جھوٹ، بدیانتی، خیانت، سازشیں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فہم و فراست کی جو صلاحیت ہے، ان کے شعور اور ادراک کی جو صلاحیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلب کر لیتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے، یعنی جب ان منافقین کے سامنے مخلص صحابہ کرام کے سیرت و کردار کو رکھ کر یہ بات کہی جاتی تھی کہ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، جس طرح سے یہ اللہ اور رسول کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں، جس طرح سے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں پیش پیش ہیں، جس طرح سے یہ خدا اور رسول کے حکم کے اوپر لبیک کہہ کر آگے دوڑتے ہیں، اور جس طرح سے یہ دین اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تم ان کی طرح ایمان لے آؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان لوگوں کی طرح، مخلص لوگوں کی طرح ایمان میں اخلاص اختیار کرو. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ کن کو بیوقوف کہتے تھے منافقین؟ مخلص صحابہ کرام کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں جو صحابہ کرام تھے، جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، جن کے ایمان کی گواہی قرآن کے صفحے صفحے کے اوپر ثبت ہے، اور جن کے کردار و عمل سے اس بات کا ثبوت ملتا تھا کہ انہوں نے سب کچھ صرف اور صرف خدا کی رضا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ قربان کر دیا، ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ بیوقوف ہے، نعوذ باللہ من ذالک. آج کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی منافقین کا ایک ایسا ٹولہ بھی پیدا ہوا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بیوقوف ہیں، اور دوسرے کچھ ان سے دو قدم آگے بڑھے اور انہوں نے ان کے ایمان کے اوپر ہی اعتراض کر دیا کہ ان کا ایمان ہی اللہ تعالیٰ نے صرف کر لیا، وہ مومن ہی نہیں تھے، ان کے ایمان سے ہی انکار کر دیا. یہ منافقین کے گروہ کہ جو صحابہ کرام کے ایمان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم ان مخلص لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ. اسی سورہ بقرہ میں ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا. خدا نے اس آیت مبارکہ میں، اس حصے میں، صحابہ کرام کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا ہے کہ تم اس وقت تک ہدایت نہیں پا سکو گے جب تک ان مخلص صحابہ کرام کی طرح ایمان نہ لے آؤ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم ایمان لائے ہو. صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، اس طرح جب تک یہ ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک یہ ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتے. تو جب ان کو اس ایمان کے اندر اخلاص اختیار کرنے کے لیے کہا جاتا تھا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ان لوگوں کو مثال کے طور پر ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف قسم کے لوگ ایمان لائے ہیں. اور الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب یہ دیا کہ الا انہم ہم السفہاء، خبردار سن لو، حقیقت یہ ہے کہ بیوقوف یہ لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ اس کا علم نہیں رکھتے. وہی بات، ان کو اس کا شعور نہیں ہے، ان کو اتنی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے کہ یہ دوسروں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں اور خود بیوقوف بنے ہوئے ہیں. ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اگر کوئی اس کے بعد بھی رسول کے طریقے کی مخالفت اختیار کرے کہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مخلص مومنین کے راستے کو چھوڑ کر، يَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ان مخلص ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پہ چلے. یہاں مخلص ایمان والوں کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ ان مومنین اولین کا راستہ جو مکے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور پھر ان کا اتباع ان انصار نے کیا جو مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، جو عقبہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے. یہ مہاجرین اور انصار وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ان مومنین کے راستے کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرے راستے کو اختیار کرے گا نولہی ما تولیٰ، وہ جدھر گمراہ ہونا چاہتا ہے ہم اس کو گمراہی کے لیے بھٹکنے کے لیے ادھر ہی چھوڑ دیں گے، ونسلہی جہنم، اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وساعت مصیرہ، اور یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ کن لوگوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی؟ وہ جو مخلص اہل ایمان کو کہتے تھے کہ یہ تو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، یا دوسرے لوگوں نے آگے بڑھ کے ان کے ایمان کے اوپر شک و شبہ کا اظہار کیا کہ یہ لوگ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد گمراہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے اندر ان کے ایمان کی گواہی دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہے، یہ خدا سے راضی ہیں اور خدا ان سے راضی ہے، یہ ان کا ایمان وہ ایمان ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ اگر تم ہدایت کی راہ پانا چاہتے ہو تو ان لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ تمہاری طرح ایمان نہیں لائیں گے جیسے تم ایمان کے اندر مخلص ہو، ایسا اخلاص اگر اختیار نہیں کریں گے تو یہ قطعاً ہدایت کی راہ کو نہیں پا سکتے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اس بات کا جائزہ لیں تو جو لوگ مخلص مومنین ہیں، اللہ سے وفاداری اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی راہ پر چل رہے ہیں، منافقین کا ٹولہ اور منافقین کا گروہ ان کو اسی طریقے سے بیوقوف کہتا ہے، ان کو اسی طریقے سے مختلف قسم کے طعنے دیتا ہے، پھپھیاں کستے ہیں ان کے اوپر اور ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی جاتی، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ قدامت پسند ہیں، ان کو جدید حالات کے تقاضوں کا نہیں پتا، یہ جدت کے مخالف ہیں، یہ ترقی نہیں کرنا چاہتے، یہ ملکوں کو پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ آج بھی وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو 1417 سال پہلے کہی جا رہی تھی، یعنی منافقین کا آج بھی وہی کردار ہے جو قرآن کریم بیان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کے زمانے میں جو کردار ان کا تھا، آج بھی منافقین کا کردار وہی ہے اور اپنے اس کردار کے آئینے میں وہ جانے اور پہچانے جا سکتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا ان سے کہتے ہیں آمنا، ہم مومن ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم ان دوسرے لوگوں سے مسلمانوں سے تو محض استہزا کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، مذاق کرتے تھے ان کے ساتھ، یعنی ان کو مذاق کے لیے اور کوئی نہیں ملا، اللہ کے ساتھ مذاق، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق، مسلمانوں کے ساتھ مذاق۔ یہاں ان کا یہ کردار بیان کیا گیا ہے جس کی وضاحت پہلے بھی ہو چکی ہے کہ منافقین ہمیشہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں اور وہ دونوں طرف بنا کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی اور کافروں کے ساتھ بھی، اور درمیان میں ڈواں ڈول بین بین رہتے ہیں، جس طرف ان کو فائدہ نظر آتا ہے اسی گروہ کے ساتھ جا کر شامل ہو جاتے ہیں اور اسے اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم تو حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کنارے کنارے رہ کر منجدار کے اندر داخل نہیں ہوتے، کشتیاں جلا کر جو ہے آگے نہیں بڑھتے۔ مخلص ایمان کیا ہے کہ آدمی جب ایمان لے آیا تو ثم لم يرتابوا، پھر کسی تردد میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مشکل ہے، مصیبت ہے، سختی ہے، تکلیف ہے، جہاد ہے، انفاق ہے، کسی موقع پہ وہ ڈواڈول نہیں ہوتے، لیکن ان منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے کنارے رہ کر اپنے مفادات کا تحفظ ہمیشہ جو ہے ان کے پیش نظر ہوتا ہے، ان کی ساری سوچ جو ہے وہ ہم المنافق بطنہ، اس کے پیٹ کے گرد گھومتی ہے، تو ان کے اپنے مفادات ان کو سامنے رکھ کر ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی وفاداریوں کا یقین دلاتے ہیں، کافروں سے اور شیاطین سے ملتے ہیں تو ان کو اپنی وفاداریوں کا یقین دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، ہاں کوئی مال غنیمت مل گیا، کوئی فائدہ حاصل ہو گیا تو بڑے مطمئن ہیں، اسلام کی تعریفوں کے جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ پل باندھ رہے ہیں۔ وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، ہاں جب کوئی آزمائش آئی، جب اسلام اللہ کا دین کوئی قربانی مانگتا ہے، اس وقت ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ الٹے پونک پھر جاتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے بجائے پلٹ جاتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیتے ہیں، ایسے خسارے میں خسر دنیا والا آخرہ, دنیا اور آخرت کا خسارہ, ذالک هو الخسران المبین, جو کھلا دیوالیہ ہے, جو ایسا خسارہ ہے جس کے ازالے کی کوئی صورت جو ہے وہ باقی نہیں ہوگی. ہم بھی اس قرآن کی روشنی میں اپنے کردار کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ یستہزئ بہم و یمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی نے نفاق کے راستے کے اوپر قدم رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ رسی کو کھینچ لے, بلکہ ان کو پھلنے پھولنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے. اللہ کی حکمت ہے, اللہ کی مصلحتیں ہیں اس کے اندر, اور امتحان ہے یہ دنیا, تو اللہ تعالیٰ ان کو پھلنے پھولنے کے موقع دیتا ہے اور ان کو چھوڑ دیتا ہے, اور حتیٰ کہ وہ گمراہی میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں, اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر حجت تمام ہوتی ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو مول لے لیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے ہدایت کی راہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے واضح کر دیا, لیکن انہوں نے اس کے بجائے نفاق کا راستہ اختیار کر کے گمراہی کے راستے کو پسند کر لیا. اور اللہ ارشاد فرماتے, فما ربح تجارتہم وما کانوا مہتدین. اب یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز راستے پر نہیں ہے. یعنی یہ اب راہ راست بھی بھٹک گئے ہیں, اور جو سودا انہوں نے کیا ہے کہ ایمان کی روشنی ان کو ملی تھی, لیکن اس کے بجائے پھر انہوں نے نفاق اور کفر کا اندھیرا جو ہے اسی کو پسند کر لیا, اس لیے یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے جو ان لوگوں نے کیا. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. اب آگے دو مثالوں سے منافقین کے کردار کو واضح کیا گیا ہے, اور ایک مثال اس میں جو دی گئی ہے, یہ پہلی مثال, یہ ان منافقین کے بارے میں دی گئی ہے جو دل سے منافق تھے اور ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوا تھا, مگر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یا مفادات کی خاطر جو ہے اسلام کا لبادہ انہوں نے اوڑھ لیا تھا. ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا, مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی, فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اور جب اس نے آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نور بصارت جو ہے اس کو سلب کر لیا. وتركهم في ظلمات لا يبصرون, اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ اب تاریکیوں کے اندر انہیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ ایک مثال دی گئی یا منافقین کی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے ایمان کی دعوت رکھی تو ایک روشنی کی کرن ان کو نظر آئی اور وہ ایمان لے آئے. اس روشنی کی کرن کو پانے کے بعد پھر جب انہوں نے منافقانہ پالیسیاں اختیار کی, مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا رویہ اختیار کیا, تو ان کے اس منافقانہ طرز عمل کو اس بات سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ان سے ان کے اس ایمان کے نور کو پھر واپس جو ہے وہ سلب کر دیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ, اور ان کو چھوڑ دیا تاریکیوں کے اندر, گمراہی کے اندر پڑے ہوئے. یعنی یہاں کفر اور نفاق کی تاریکی استمراج. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ کے جو منافقین تھے وہ کفر اور شرک کے اندھیرے میں تھے, اور کفر اور شرک کے اندھیرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کر کے ان کو ایمان کے نور کی تھوڑی سی روشنی ملی, لیکن پھر کفر کا رویہ اختیار کر کے, نفاق کا رویہ اختیار کر کے گویا کہ وہ واپس پلٹ گئے, اور خدا اور رسول سے جو ان کی بے وفائی تھی اور کذب بیانی تھی اور بردیانتی اور خیانت اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی جو تھی, اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سمم بکمن عمین فہم لا یرجعون. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا, یہ بہرے ہیں, یہ گونگے ہیں, اندھے ہیں, یہ اب نہ پلٹیں گے. کافروں کے بارے میں پچھلی آیات کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ، ان کے کانوں پہ، ان کے دلوں اور دماغوں پہ مورے لگا دی ہیں ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ان کے عناد اور حق کے خلاف بغض کی وجہ سے. ان کے بارے میں، منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے گنگے اور اندھے ہیں، اب نہ پلٹیں گے. یعنی اب ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آنکھیں دی تھی، حق ان کو نظر آیا ان آنکھوں سے، لیکن پھر انہوں نے اس حق سے آنکھیں بند کر لیں. کانوں سے انہوں نے اس حق کی آواز کو سنا اور قبول کیا، لیکن پھر یہ بہرے ہو کر رہ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ان کو اس طرح کر دیا کہ یہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی آنکھیں تھیں، ان کے کان تھے، وہ دیکھتے تھے، وہ سنتے تھے، وہ سوچ بچار کرتے تھے، وہ فیصلے کرتے تھے، لیکن یہ سب کچھ جو ہے صرف اور صرف دنیاوی منفعت اور خواہشات نفس اور دنیا کے فوائد کے لیے ہوتا تھا. حق کی خاطر نہ وہ اپنی آنکھیں کھولتے تھے، نہ اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھتے تھے، نہ حق کو سنتے تھے، نہ اس کے اوپر غور و فکر کرتے تھے، اور نہ ہی اس کو قبول کرتے تھے. ان منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سم ممبک منم فہم لا یرجعون، یہ ہویا کہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اب یہ واپس نہ پلٹیں گے، یعنی ایمان کی روشنی اب ان کو دوبارہ نصیب نہ ہوگی. او کا سید من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، اب دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دے رہے ہیں، ارشاد فرمایا، یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، موسلادار بارش ہو رہی ہے. او کا سیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، اس زوردار بارش کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس نے اندھیرا ہے، گٹا ٹوپ جو ہے وہ اندھیرا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی کڑک اور چمک بھی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اب اس گرج چمک کی وجہ سے یہ خوف زدہ ہیں، اور اس خوف کے مارے انہوں نے انگلیاں جو ہے اپنے کانوں میں ڈال رکھی ہیں موت کے ڈر سے. واللہ محیطم بالکافرین، اللہ ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ ان حق کے منکرین کو جو ہے پوری طرح گھیرے میں لے چکا ہے. یہ جو ان کی مثال بیان کی گئی ہے، یہ بجلی کی گرج چمک سے جس بات کو تشبیہ دی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے، تو وہ انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت، وہ جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت، وہ مالی اور جانی قربانیوں کا مطالبہ، یہ ان کے اوپر اس طرح گراں گزرتا ہے کہ جس طریقے سے اس شخص کی مثال دی گئی جو موسلادار بارش کے اندر اس طرح خطرات میں گرا ہوا ہو کہ گرج چمک کی وجہ سے جو ہے وہ خوف زدہ ہو. تو یہ ان کے بزدل اور بونے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر ایک حیثیت طاری رہتی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مطالبہ آتا ہے تو گویا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ بجلی گر جاتی ہے، گویا کہ ان کے اوپر تو مصیبت آ جاتی ہے. تو یہ کیفیت ہوتی ہے منافقین کی، ڈرپوک قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یکاد البرق یختف ابصارہم، یکاد البرق یختف ابصارہم، چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان کی بینائی جو ہے وہ سلب کر لی گئی ہے. کلما ظالہم مشوفی، جب ان کو روشنی کی کوئی کرن تھوڑی سی نظر آتی ہے تو چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا. واللہ علی کل شیء، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. یہاں جو ان کے بارے میں کہا گیا کہ کلما اضالہم مشوفی، یہ جو مثال اب دی گئی ہے یہ ضعیف الایمان، کمزور ایمان والے لوگوں کے بارے میں، اور ایسے منافقین کے بارے میں جو دل سے جو ہے وہ دل کے اندر کفر تو نہیں رکھتے تھے، ایمان کا ان کا دعویٰ تھا، لیکن جب ایمان کے تقاضے پورے کرنے کا وقت آتا تھا تو پھر قسم ذاتے تھے، پھر کمزوری دکھاتے تھے اور پھر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے تھے، ان کی مثال یہ بیان کی گئی کہ کلما اضالهم مشوفی، جب کہیں کوئی آسانی ہوتی ہے، جنگ کے اور جہاد کے بادل چھٹ جاتے ہیں، تھوڑا امن ہو جاتا ہے اور دین کے مطالبے اتنے سخت نہیں رہتے، نماز روزے سے کام چل جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ان کی صفوں میں شامل رہتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. اور وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، پھر جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان کے لیے، پھر جب خدا کی طرف سے کوئی انفاق فی سبیل اللہ کا، کوئی جہاد کا، کوئی اللہ کے راستے میں جد و جہد کا کوئی مطالبہ آتا ہے، تو پھر ان کے اوپر بجلی گرتی ہے اور پھر وہ اندھیرے میں گویا کہ ٹھٹھر کر رہ جاتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو وہ جو تھوڑی سی ان کو روشنی ملتی تھی وہ بھی ان سے صرف کر لیتا. تو یہ ہے وہ منافقین کا حال جو اس رکوع کے اندر بڑی تفصیل سے جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ نفاق والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کا کردار کیا ہوتا ہے اور ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ اس نفاق کی جو ہے وہ پہچان اور اس کی ظاہری علامات بیان کی گئی ہیں. نفاق حقیقت میں میرے بھائیو چونکہ ایمان کی ضد ہے، تو جب ہم ایمان حقیقی کیا ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں گے تو خود بخود یہ بات سمجھ میں آتی جائے گی کہ جو چیز اس کی ضد ہے وہ نفاق ہے. مثلا ایمان حقیقی کی تعریف اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم یرتابوا، بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، لم یرتابوا، پھر کبھی متردد نہیں ہوتے، کبھی شک میں نہیں پڑتے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کو لگاتے ہیں اور کھپاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، خدا کے دین کے غلبے کے اندر وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اولئک هم الصادقون، یہ سچے مومن ہیں. دوسری جگہ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. گویا کہ ایمان حقیقی کیا ہے؟ ایمان حقیقی اللہ کے ساتھ جان اور مال کا سودا ہے. حقیقی ایمان یہ ہے کہ مومن، سچا مومن جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ایک سودا کر لیتا ہے کہ میں نے اپنے مالوں اور جانوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بیچ لیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ آخرت میں مجھے جنت دے گا. یعنی اب گویا کہ میرا اپنا کچھ نہیں ہے. پھر جب خدا کی طرف سے مطالبہ آئے تو جس نے دیا ہوا ہے اسی کا مطالبہ ہے، تو دوڑ کر اور خوشی سے اور دل کی رضامندی سے اس کو خرچ کرنا چاہیے، خواہ وہ جان کا مطالبہ ہو، خواہ وہ مال کا مطالبہ ہو، خواہ وہ صلاحیت کا مطالبہ ہو، خواہ وہ قوت کا مطالبہ ہو، خواہ وہ ذرائع وسائل کا مطالبہ ہو، یہ سب کچھ خدا کی امانت ہے. اور میں اگر اپنے ایمان میں مخلص ہوں تو میں نے گویا کہ اللہ کے ساتھ یہ سودا کر لیا ہے، اللہ نے میرے جان اور مال کو خرید لیا ہے. تو پھر اس مال اور جان کو، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور وسائل کو، اللہ کی دی ہوئی کسی بھی امانت کو، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں لگاتے ہوئے مجھے کبھی ہچکچانا نہیں چاہیے. مخلص ایمان کا، اس ایمان کا جس کے اندر اخلاص ہو، اس کا یہی تقاضا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں منافقین کا وہ کردار ہے جو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، مومن کون لوگ ہیں؟ وہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے بیچ ڈالا ہے. ان کا ہر کام اس لیے ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان حقیقی یہ ہے ہی یہ کہ جس کی تعریف قرآن حدیث کے اندر یہ بیان کی گئی ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت به، تم اس وقت تک ایمان حقیقی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دو جو میں لے کر آیا ہوں، جیسا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور ان مخلص مومنین کے لیے ہی جو اپنی مرضی کو اللہ کی رضا کے اوپر قربان کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آخرت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی. آخرت میں ان کی ہر خواہش کیوں پوری ہوگی؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اپنی خواہشات کو پورا نہیں کیا، بلکہ دنیا میں ان کی ساری سعی اور جود اس لیے ہوتی تھی کہ اللہ کی خواہش پوری ہو جائے، اللہ کی مرضی پوری ہو جائے، اللہ اور اس کا رسول مجھ سے راضی ہو جائیں. تو وہ اس طریقے سے اپنی قربانیوں کو اللہ اور رسول کی خواہشات کے اوپر قربان کرتے رہے. اب آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام خواہشوں کو پورا کر دے گا. یہ ہیں وہ لوگ جن کو مخلص اہل ایمان کہا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں منافقین کا وہ کردار ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے. تو گویا کہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے، ایک میثاق ہے کہ میں اللہ کے ہاتھ اپنے مالوں اور جانوں کو جو ہے وہ بیچ ڈالتا ہوں، فروخت کر دیا ہے میں نے، یہ اللہ کا مال ہے، میرا کچھ نہیں ہے. اب اللہ کی طرف سے اس کا مطالبہ آئے تو میں برضا اور رغبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت اللہ کے حوالے کر کے مجھے اس پہ خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ حق تو یہ ہے کہ ابھی حق ادا نہیں ہوا. یہ کیفیت ہے ایک مخلص ایمان کی، اور اس عہد کی وفاداری کا نام ایمان ہے، اور اسی عہد کی خلاف ورزی کا نام اور اسی عہد کے توڑنے کا نام نفاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نسائی کی حدیث ہے کہ بخل اور کنجوسی جو ہے یہ نفاق کی ایک نمایاں علامت بتائی گئی. حضور ارشاد فرماتے ہیں، لا یجتمع الشخ والایمان فی قلب عبد ابدا، کسی مخلص بندے کے دل کے اندر ایمان اور کنجوسی، ایمان اور بخل، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اگر آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ ایمان اور وہ بخل دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ آخَذَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا، یعنی ہمیں دنیا دے گا، مال دے گا، تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے صالحین میں شامل ہو جائیں گے. فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے نوازتا ہے تو پھر وہ بخل کرنے لگتے ہیں. فرمایا، وتولوا وهم موردون، اور پھر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اپنے اس عہد کو بھول جاتے ہیں. ہمیں بھی اپنا اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایک وقت تھا ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا، تو اب خدا کے اس فضل کو ہم کہاں کہاں لگا رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں. فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر نفاق ڈال دیا ہے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے بدعہدی کی. مال اللہ کی امانت ہے، اب اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے بچا بچا کر رکھ رہے ہیں. جیسا کہ شاعر نے کہا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ، اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ جن چیزوں کو ہم بچا بچا کر رکھ رہے ہیں ان کا فائدہ نہیں ہے، ان کو اللہ کے راستے میں لگا دو اور کھپا دو، تب ان کی قیمت بنے گی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر نفاق ڈال دیا ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ ملاقات کریں گے. بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کے اندر یہ نفاق ڈالا ہے، جو وعدہ اللہ سے انہوں نے کیا تھا اس وعدے کی انہوں نے خلاف ورزی کی. وہ بما کانوا یکذبون، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے. تو وعدہ خلافی اور جھوٹ، یہ منافق کی پہچان ان آیات کے اندر بتائی گئی، احادیث کے اندر بتائی گئی. ایک واقعہ بھی ایسا ملتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سالبہ اس کا نام تھا، حضور سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے مال میں برکت دے. کچھ بھیڑ بکریاں وغیرہ مال مویشی رکھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالبہ، یہ مال جو ہے جب بڑھتا جاتا ہے تو پھر دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دے اس کے اوپر قناعت کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس نے تقاضا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے، مجھے اللہ جتنا دے گا میں اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، پھر مال بڑھنے لگا، حتیٰ کہ پھر مدینے کے اندر ان کے لیے رہنا مشکل ہو گیا. تھوڑا سا مدینے سے مضافات میں چلے گئے، حتیٰ کہ وہاں سے چلتے 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 جو ہے وہ جنگل کے اندر جا کر ڈیرا ڈال دیا، اور اس مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ حتیٰ کہ اس مال کی محبت کی وجہ سے پھر انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر انہوں نے زکات دینے کی بعد میں کوشش کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زکات نہیں دی. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آئے، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا کہ اللہ کے رسول نے تیرا مال قبول نہیں کیا. تو یہ اس شخص کا نفاق تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہے کہ میرے مال کے اندر برکت کے لیے دعا کریں، حضور نے دعا کی، مال کے اندر اضافہ ہوا، تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بجائے وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگا. میرے بھائیو، ہمیں بھی اس کردار کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ مال کی محبت اور اللہ اور رسول اور اللہ کے دین کی محبت ہماری ترجیح کیا ہے. ایک اور بات اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ منافقین نہ صرف خود بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں بلکہ یہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں اور خرچ کرنے والوں پر اعتراضات کرتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ الْعَرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. ان بدوی عربوں میں سے، ان جاہلوں میں سے، ان منافقوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو جب خرچ کرتے ہیں تو اس کو چٹی سمجھتے ہیں، اپنے اوپر ٹیکس سمجھ کر گویا کہ وہ ادا کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں، یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور اے ایمان والو یہ تمہارے بارے میں آسمانی گردشوں کے منتظر رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی دل کی آرزو اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کسی بھنور کے اندر پھنس جائیں، کسی چکر میں پھنس جائے، کوئی مصیبت ان کے اوپر آ جائے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگ مخلص ایمان والے اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو یہ ان صدقہ اور خیرات کرنے والوں کو الزام دیتے ہیں، ان کو طعنے دیتے ہیں، ان کا استہزاء کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ان کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکتے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، جو لوگ اپنی محنت کی کمائی سے لا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. جیسا غزوہ تبوک کے موقع پر ایک صحابی وہ کھجوروں کی پوٹلی لے کر آئے تو منافقین کے نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ آپ تو کیسر روم کی خاریت نہیں ہے، کھجوروں کی پوٹلی جو آ گئی، نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تبارک و تعالی دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، کمیت کو نہیں دیکھتا، مال کے ڈھیر کو نہیں دیکھتا، ہزاروں اور لاکھوں کو نہیں دیکھتا، تعداد کو نہیں دیکھتا، بلکہ کس نیت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ کسی انسان نے اللہ کی راہ میں کوئی قربانی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. تو منافقین کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ خود خرچ نہیں کرتے اور دوسروں کو خرچ کرنے سے روکتے ہیں اور جو خرچ کرے اس کو طعنے دیتے ہیں. جہاد فی سبیل اللہ سے دور رہنا اور دوسروں کو بھی دور روکنے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو بھی اس سے بچا کر رکھنا، یہ منافقین کی ایک پہچان ہوتی ہے. ارشاد فرمایا وَقَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، گراں گزرا ان کے اوپر، کیا چیز گراں گزری ان کے اوپر؟ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کریں. وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ، یعنی خود ان کے اوپر بھی گراں گزرا، انہوں نے اللہ کی راہ میں نکلنا پسند نہ کیا. وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور دوسروں سے کہتے ہیں کہ سخت گرمی پڑ رہی ہے، کیا بیوقوف بنے ہوئے، کہاں جا رہے ہو اس گرمی کے اندر. غزوہ تبوک کے موقع پر یہ منافقین کا یہ کردار تھا جس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ دوسروں کو یہ کہتے تھے کہ اس گرمی کے اندر کہاں مرنے کے لیے جا رہے ہو. تو اللہ نے ارشاد فرمایا قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، جہنم کی گرمی بہت سخت ہے، اگر تم کچھ فہم و فراست رکھتے ہو تو اس گرمی سے اپنے آپ کو تبھی بچا سکتے ہو کہ اس گرمی میں اللہ کے راستے میں نکلو. تو اس طریقے سے منافقین کا کردار سامنے آ رہا ہے کہ دوسروں کے اندر بھی بزدلی پیدا کر رہے ہیں، ان کو بھی خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں، خود بھی نہیں نکلتے اللہ کے راستے میں، دوسروں کو بھی ڈرا رہے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، جب کوئی اللہ کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، کوئی سورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو کر، استاذنک اولو الطول منہم، تو ان کے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، جو دولت مند لوگ ہیں، وہ رخصت مانگنے لگتے ہیں، ان کا مال اللہ کے راستے میں پھر خرچ نہیں ہوتا. منافقین کے اس کردار کی روشنی میں آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہمارے کھاتے پیتے لوگوں کا کیا حال ہے، سارے حیثیت لوگوں کا حال کیا ہے، ان کا مال کتنا اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو، ان منافقوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے جو لوگوں کو لڑائی میں جانے سے روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندو سے کہتے ہیں کہ کہاں موت کے منہ میں جا رہے ہو، ہلم الینا، ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جاؤ. ہر دور میں یہی ہوتا رہا، یہ افغانستان کا جہاد جب چل رہا تھا، یہ کشمیر کے اندر لوگ جانے قربان کر رہے تھے، فلسطین کے اندر لوگ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اللہ کے راستے میں بڑھ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں. یہ نوجوانوں جو جا کر جو ہے وہ آگ کے اندر جھونک رہے ہیں. یہ غلط پالیسیاں ان کی وجہ سے. ہماری پالیسیاں صحیح ہیں. مذاکرات کی پالیسی اختیار کرو, جہاد کے راستے کو ترک کر دو. یہ اس دور کے منافقین بھی یہ کہتے تھے, آج کے منافقین بھی یہی کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ان منافقین کو خوب اچھی طرح جانتا ہے جو دوسروں کو لڑائی سے روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندو سے کہتے ہیں کہ موت میں منہ میں کہاں جا رہے ہو, ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جاؤ. اور پھر ارشاد فرمایا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ. پھر عجیب عجیب ہیلے بانے تراشتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہو جائیں گے. وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہوں گے, بلکہ ان کی بیماری یہ ہے کہ یہ جہاد سے فرار کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. ان یریدونا الا فرارا. احزاب کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ یہ جہاد سے فرار کی راہ تلاش کرنا چاہتے ہیں, اس لیے مختلف ہیلے بانے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مخلص اہل ایمان جو تھے غزوہ تبوک کے موقع پر, جب ان کے پاس سواری کے انتظام نہیں تھا اور وہ اس سفر کے اندر جو ہے وہ شریک نہیں ہو سکتے تھے, یا کوئی بیمار اور معذور لوگ تھے, لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, قرآن ان کی تصویر جو ہے وہ اس طریقے سے کھینچتا ہے, فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ. پیچھے رہ جانے والے وہ منافقین اللہ کے رسول کے خلاف گھر میں بیٹھے رہنے میں خوش ہیں, وہ شادہ و فرحاں ہیں کہ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے منافقین کا کردار. وقار ہوا جاہدو بے اموالی ونف سہیم فی سبیل اللہ, اور وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ وہ جہاد کے اندر شریک نہیں ہوئے, ان کو مالی اور جانی قربانیاں نہیں دینی پڑی. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اخلاص تھا, ایمان تھا, وہ رو رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلے کے ساتھ مدینہ سے نکلے تو وہ زار و قطار رو رہے ہیں. راستے میں سفر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مدینے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی وادی تم طے نہیں کرتے, کوئی قدم نہیں بڑھاتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتے. اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہیں. اجر میں تمہارے ساتھ اس لیے شریک ہیں کہ ان کو استطاعت نہیں تھی, کسی عذر نے ان کو روک کر رکھا ہوا ہے, لیکن ان کے دل تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ان کی آنکھیں تمہاری طرف لگی ہوئی ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں کہ ہم جہاد کی جو ہے وہ فضیلت سے محروم رہ گئے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکل سکے عذر کی وجہ سے, اس لیے وہ رو رہے ہیں. یہ ہے حقیقی ایمان اور نفاق کا وہ فرق جو اس آزمائش کے موقع پر جو ہے واضح ہو کر سامنے آتا ہے. ہاں اگر بات دوسری ہو کہ سفر آسان ہو, مال غنیمت ملنے والا ہو, تو پھر ان کا یہ کردار ہوتا ہے لوکان آرادن کریم و سفر ان کا سیزن لتبو کا ولا کم باؤ تلیہ مشک کا. اگر راستہ آسان سا ہو اور فائدہ سہل الحصول ہو تو پھر آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن یہ جو تبوک کا سفر تھا یہ ان کے اوپر شاک گزرا, یہ راستہ ان کو کٹھن معلوم ہوا, اس لیے کہ اس کو تو جیش عسرت کہا گیا. یہ تو بڑی تنگی کے زمانے میں, بڑے مشکل حالات میں, بڑی گرمی کے موسم میں فصلیں اور سب کچھ پیچھے چھوڑ کر کیسے روم کے مقابلے میں نکلنے والی بات ہے. تو جب اتنا بڑا خطرہ درپیش ہو, جتنی بڑی آزمائش ہو, اس موقع پہ گویا کہ ایمان والوں کو ہلا مارا جاتا ہے. اس موقع پھر منافقین جو ہیں وہ چھٹ کر الگ ہو جاتے ہیں اور مخلص اہل ایمان اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے ہیں, کوئی شوق شہادت میں آگے بڑھ کر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کر لیتے ہیں, اور کوئی غازی بن کر واپس لوٹتے ہیں اور اللہ کے ہاں بلند مرتبات جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر اس موقع پہ یہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی ہیں لو خرجوا فیکم ما زادکم الا خبالا ولعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ, تو اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو فساد برپا کرنے کے لیے اور تمہاری صفوں میں انتشار پھیلانے کے لیے خوب باغ دوڑ کرتے. یہ وہ بات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمائی کہ اس طریقے سے ان منافقین کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ جہاد سے خود بھی پیچھے رہتے ہیں, دوسروں کو بھی روکتے ہیں, ایسی سازشیں کرتے ہیں کہ مسلمان جہاد کے ذریعے سے آگے نہ بڑھ سکیں, اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد جو ہے وہ نہ کر سکیں اور بیٹھے رہیں اور دنیاوی مفادات کو جو ہے وہ بٹورتے رہیں. یہ منافقین کا وہ کردار ہے جو قرآن کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے. نفاق پر مبنی سیاست اور منافقانہ پالیسیاں جو ہیں ان کا قرآن یوں ذکر کرتا ہے. سورہ حشر میں ارشاد فرمایا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب. یہ منافقین اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں ان اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں, دیکھیں یہ ایمان کے دعوے دار تھے, اہل کتاب کافر تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقولون لاخوانہم, یہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں, اس لیے کہ ان کے حقیقی بھائی تو وہی تھے. یعنی جو لوگ منافقان اسلام کے اندر داخل ہوں, جنہوں نے نفاق کا جو ہے, جو اسلام کا لبادہ جو ہے صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے جو اوڑھ رکھا ہو, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی بندھو سے کیا کہتے ہیں, لائن اخرج تم لنخرجن معکم, اگر مسلمانوں نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا اور یہاں سے تمہیں نکالنے کی کوشش کی تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے. یہ بظاہر تو یہ مسلمان ہیں لیکن ان کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں؟ کافروں کے ساتھ ہیں. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ولا نوتیو فیکم احدن آبادا, تمہارے معاملے میں ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں کوئی مولوی کیا کہہ رہا ہے, ہم یہ نہیں دیکھیں گے خدا کا دین کیا کہہ رہا ہے, ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ رسول کی حدیث کیا کہہ رہی ہے, ہم تمہارا ساتھ دیں گے. کافروں کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں منافق, وَإِن قُوتِلُوا لَنَنصُرَنَّكُمْ, اور اگر تمہارے خلاف کوئی چڑھائی کی گئی, کوئی کاروائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کے لیے آئیں گے. یہ وہ کیفیت ہے کہ اسلام کے مقابلے میں اسلام کے دشمنوں کو اپنی وفاداریوں کا یقین دلانا اور ان سے مدد کے وعدے کرنا, یہ وہ کردار ہے جو منافقانہ کردار ہے. اور ہمارے سامنے قرآن کی روشنی میں یہ بات کھل کر آئی, اس کردار کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں اور آج کے دور میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نام نہاد مسلمانوں کی پالیسیاں کیا ہیں جو اسلام کی زبان میں بات کرتے ہیں, اللہ رسول کا نام لیتے ہیں, قرآن پر ایمان کے دعوے دار ہیں, لیکن ان کی ہمدردیاں اور ان کی وفاداریاں اسلام دشمنوں کے ساتھ ہیں. انہیں اپنی وفاداریوں کا پورا پورا یقین دلاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ایسی پالیسیوں اور ایسے راستے اختیار کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے, مسلمانوں کی صفوں کے اندر افتراق اور انتشار پیدا ہوتا ہے. جہاد کی آزمائش کو مصیبت سمجھنے والے یہ بھی منافقین ہوتے ہیں, کہ جہاد جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا حکم دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹ گیا ہے. یہ وہ چند چیزیں ہیں جو سورہ بقرہ کی آیات کی روشنی میں اور ان چند آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے آئی ہیں. یہ منافقین کا وہ کردار ہے جس کو قرآن کی روشنی میں ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے اندر نفاق کا یہ مرض جو ہے وہ پیدا نہ ہو, اور اگر کہیں یہ مرض لاحق ہو جائے تو پھر اس کے ازالے کی جو ہے پوری بھرپور کوشش کریں, ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھیں, خدا اور رسول کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو نفاق کے بجائے ایمان پر ہو اور ہمارا رب ہم سے راضی و خوش ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
visit tasqeer.org